الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ دخان کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 59 آیتیں ہیں۔ لفظ دخان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں، جسے ہم سموک کہتے ہیں، دھواں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں ایک دھوئے کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اسے بڑی عظمت و فضیلت والی سورت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ چند احادیث ملاحدہ فرمائیں اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ترمذی شریف کی ہے، فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کریں تو صبح بندہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارک، یہ حدیث مبارک بھی ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جس نے اس رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری روایت ہے موجم کبیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ فضائل اس سورہ مبارکہ کے ہیں، بڑی عظمت والی سورت ہے۔ ہو سکے تو اپنے رات کے معمولات میں سورہ ملک اور سورہ دخان ان دونوں کی تلاوت کو شامل کر لیجئے، ورنہ کم از کم شب جمعہ اور روز جمعہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم حروف مقطعات ہے جن کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ کتاب مبین قرآن، روشن کتاب قرآن، جس کے احکام واضح قرآن، حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب قرآن، اس قرآن کی قسم۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا۔ برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو عموماً رمضان المبارک میں ہوتی ہے، جسے ہم شب قدر، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی شب قدر ہی مراد ہے، تو گویا لیلۃ القدر بھی نام ہوا اور لیلۃ مبارکہ بھی اس کا نام ہوا۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ دیگر دلائل سے بھی ہوتی ہے، لیکن علماء کا ایک گروہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جو شب براءت ہم مناتے ہیں، قبرستان میں لوگ جاتے ہیں اور ساری رات مسجدوں میں نمازیں، ذکر، تلاوت، دعا، بیان، نعت اور ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ شب براءت اس سے مراد ہے۔ تو چونکہ علماء کا ایک گروہ یہ رائے رکھتا ہے تو اس سے وہ تفسیر بھی بالکل غیر معتمد نہیں ہے۔ اور وہ جو شب براءت ہے اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنی کلب کی بکریوں کے بال، یہ وہ قبیلہ تھا جو عرب میں بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ تو اب ان کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اور ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس رات میں، شب براءت میں، اللہ تعالی اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو بڑی برکت والی رات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کون ہیں؟ اس کو جو ہے بڑی توجہ سے سننے کی حاجت ہے کہ کہیں ہم ان میں نہ ہوں۔ فرمایا کہ نمبر ایک، کافر، یہ تو الحمدللہ ہم اس سے پاک ہیں، ہم نہیں۔ دوسرا فرمایا دشمنی رکھنے والے، تیسرا رشتہ توڑنے والے، اور چوتھا تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے، اور پانچواں والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور چھٹا شراب کے عادی۔ ان کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو کفر سے تو الحمدللہ ہم محفوظ ہیں، اور اس کا علم حاصل کر کے مزید بھی اس سے بچنا چاہیے، لیکن جو بقیہ چیزیں ہیں، آپس میں کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، تو اب غور کر لیں کہ یہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ آپس کی دشمنیاں، وہ کبھی سیاسی بنیادوں پر، تو کبھی خاندانی بنیادوں پر، کبھی کاروباری بنیادوں پر دشمنی۔ تو یہ جو دشمنیاں رکھنے والے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو رشتہ توڑنے والے ہیں، کوئی خالہ سے رشتہ توڑ کے بیٹھا، کوئی پھوپھی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا، کوئی بہن بھائیوں میں جدائیاں ہوئی پڑی ہیں، دو بھائیوں میں جدائیاں ہیں، کوئی ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا، ماں باپ نے اولاد کو نکالا ہوا اور ان سے ناراض بیٹھے، تو یہ جو رشتہ توڑنے والے ہیں، یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے، ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، پاؤں پانچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو تکبر کے طور پہ آدمی اس طرح اکڑ اکڑ کے پھرے اور کپڑے جو ہیں اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ والدین کے نافرمان، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور شراب کے عادی، عادت شراب پینا، تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ آپس کی دشمنیاں، تو کبھی دین پڑا ہی نہیں کہ پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، معمولی معمولی باتوں پہ، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، کاروباری کاروباری کا دشمن، نوکر پیشہ نوکر پیشہ کا دشمن، ایک ملازم دوسرے کا دشمن، ملازم اپنے مالک کے دشمن، سیٹھ اپنے نوکروں کا دشمن، پارٹی دوسری پارٹی کی دشمن، ایک جو ہے وہ علاقے کے رہنے والے علاقائی تعصب، صوبائی تعصب کی وجہ سے دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے، کتنا عام ہے یہ گناہ ہمارے اندر۔ اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، رشتے توڑنا، تو رشتے توڑنا کیا کم ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کسی نہ کسی رشتہ دار سے لڑائی ہوتی ہوتی، اور ایک دوسرے سے ان کی نفرتیں اور عداوتیں اور قطع تعلقی ہوتی ہی ہے، نہیں ملتے ایک دوسرے سے، شادی ہے غمی ہے نہیں ملتے، یا بہت زیادہ ہو گیا تو کسی مرگ کے اوپر تو جمع ہو گئے لیکن اس کے علاوہ نہیں، یا کبھی کسی جو ہے وہ کسی موقع پہ افسوس کے موقع پہ آگے تو آگے، ورنہ ملاقاتیں نہیں۔ والدین کے نافرمان، حد ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، کیوں ہے؟ والدین کا قصور کہ اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، سکول پڑھایا، کالج پڑھایا، یونیورسٹی پڑھایا، کاروبار پہ لگایا، بڑا کچھ کیا لیکن دین نہیں سکھایا، خدا کے احکام نہیں سکھائے، نبی کے فرمان نہیں سکھائے۔ تو جب ان کو دین سکھایا ہی نہیں ہے، جس دین نے سکھانا تھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اور یہ فرمانا تھا کہ والدین کے نافرمان کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، جب وہ دین پڑھایا سکھایا ہی نہیں ہے، تو اولاد کہاں سے ماں باپ کی فرما بردار ہوگی؟ تو ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح پھر خاص طور پہ جو شرابی نشائی اور گنڈے قسم کے لوگ ہیں ان کے اپنی والدین سے نافرمانی بہت زیادہ ہوتی. لوفر لفنگے اوارا اور بری صحبت میں بیٹھنے والے اور چرسیوں کی صحبت میں اور بالکل یہ جو ہے وہ دین سے دور لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی. تو جب ایسی صحبت میں جانے سے روکا نہیں تو ماں باپ کے نافرمانی بنے گئے. لیکن بہرحال وجہ سے بنے یا بے وجہ بنے بہر صورت ان کی بخشش نہیں ہے. مشیت الہی کے مطابق آگے اللہ تعالی جو ہے وہ جیسا چاہے. اسی طرح شراب کے عادی ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی. آج تو شراب کے گیت گانے والے اور شراب کے فضائل بیان کرنے والے بھی اخباروں میں موجود ہیں, جو مشروب مغرب اور جو ہے وہ بنت عنب اور بنت انگور کے نام سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو آج تو شراب کی پروموشن کرنے والے موجود ہیں. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ شراب پہ پابندی ہوتی ہے تو ایک مسلمانوں کا گروہ اٹھ کے اس کے خلاف جو ہے وہ واویلا مچا رہا ہوتا ہے کہ شراب پہ پابندی کیوں لگا دی. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ہندوؤں کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی کہ شراب پہ پابندی لگائیں اور مسلمان کہلانے والے کھڑے ہوئے کہ پابندی نہ لگائی جائے. اب غور کیجئے تو جو شراب کے اتنے حامی ہیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی؟ اس شب برات میں ان کی بخشش شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہے, یہ تو پوری قوم کو تباہ کرنے والے. پھر تھانے کچہری اور جو ہے وہ جو برے ماحول ہے وہاں جا کے دیکھیں شراب کی کیا حالت ہے. یہ کلب جو بنتے ہیں جہاں بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے, اندر کا کیا 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 جاتا ہے. یہاں تک یہ حالت ہے کہ رمضان کے اندر کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ 40-45 آدمی شراب پی کے مر گئے رمضان المبارک میں, اور ان میں ایک تعداد مسلمانوں کی تھی. یہ مسلمان کہلانے والے رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پی کے مر گئے, زہریلی شراب پی, گندی گھٹیا شراب پی مر گئے. تو ان لوگوں کی بخشش ہوگی کہ رمضان میں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جو فرمائے, لیکن جو وعیدیں ہیں تو وہ تو یہ کہ شراب کے عادی کی بخشش شب برات کو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے. اب مزید اس رات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے, فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے, بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. شب براءت میں جو احکام ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور یا پھر شب قدر مراد ہے تو شب قدر میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اور بعض علماء نے تطبیق یوں دی ہے, شب براءت ہے 15 شعبان کی رات, اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے, اور شب قدر میں یہ فیصلہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو بعد نے یوں تطبیق ارشاد فرمائے, رحمتم من ربک انہ ہو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون. تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے, یہ جو فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے, یہ جو فرمایا نا کہ انا کنا مرسلین, بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ ان اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. رحمت من ربی کا, اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے, یہ اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کتابیں بھیجتا ہے, یہ اس کی رحمت ہے. تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے, بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, وہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. وہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کی شانیں تو یہ ہے، سمیع ہے، علیم ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے، تنہا معبود ہے، زندگی دیتا، موت دیتا، تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو پالنے والا، یہ اس کی شان ہے۔ اور اتنی شانوں کے باوجود بھی کفار شک میں پڑے ہوئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یقین نہیں بلکہ الٹا انکار ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ یلعبون، کھیل کود میں پڑے ہوئے۔ کھیل کود کیا ہے؟ زندگی کے امور، زندگی کے تماشے، زندگی کے معاملات، کمایا، کھایا، پیا، موج اڑائی، دوستوں کے پاس بیٹھے، بیوی بچے ہیں، تو یہ جو سارا زندگی کا سرکل ہے لہو و لعب، لہو و لعب کھیل کود ہے، اور وہ اسی کے اندر پڑے ہوئے۔ تو یہ غفلت جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغش الناس هذا عذاب علیم رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا، پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ یہ ان کفار کا طرز عمل۔ یہاں جو فرمایا گیا وہ یہ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس دن کا انتظار کریں جس دن آسمان ایک بڑا واضح دھواں لائے گا۔ اب یہ دھواں کون سا ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے ایک دھواں ہے، وہ ہے، وہ دھواں چلے گا اور اس دھویں کی وجہ سے جو مومن ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے اور جو کافر ہیں ان پہ بھی اثرات ہوں گے۔ مومنوں پہ اثرات تو یہ ہوں گے کہ جیسے ان کو زکام ہو جائے، اور کافر مدہوش ہو جائیں گے، نتنوں، کانوں، بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ تو اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک خاص جو ہے وہ واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب کفار نے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار مکہ کے خلاف دعا کی، ان کے خلاف دعا کی، دعا کی کہ اے اللہ ان پر 7 سال کے لیے اس طرح کا قحط مسلط کر دے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، 7 سال کا قحط۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہوئی اور پھر ان کے اوپر وہ قحط آ گیا، اور وہ قحط جب اترا، جب قحط وہ پڑا تو لوگوں کی بھوک سے، بھوک کی شدت سے یہ حالت ہوگی کہ مردار کھا گئے، اور بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ نگاہ اٹھاتے تھے تو آنکھوں کے آگے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ جیسے بھوک کے اندر ہوتا ہے نا کہ آدمی کو جو ہے نا وہ اس کو ہلتا ہلتا نظر آتا ہے، تو جب شدید بھوک ہو تو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، قوت بصارت متاثر ہو جائے۔ تو ایک وہ، دوسرا خشک سالی اتنی ہوئی کہ پانی کا نام و نشان نہیں، تو ہر طرف گرد و غبار کے بادل ہی اڑتے پھر رہے تھے۔ تو یہاں وہ دھواں مراد ہے۔ تو جب یہ ہوا تو اب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرما دے، اگر اللہ تعالیٰ قحط کو دور کر دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں اس کا بیان کہ رب نکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں اگر یہ عذاب دور ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہاں سے یہ ایمان لائیں گے اور ان کو اب نصیحت کہاں سے میسر آئے گی، جبکہ ان کے پاس پہلے ایک رسول تشریف لایا جو جس کی نبوت کے دلائل بھی بڑے واضح تھے اور جو صاف بیان فرمانے والا تھا. تو جب وہ رسول تشریف لایا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کا قرآن سنا، اس کی زبان سے آیتیں سنی کہ جس نے ان کو، ان کے دل و دماغ کو ہلا دیا، اور یہ سمجھ گئے کہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے. جب اتنی بڑی چیز ان کے سامنے تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ فرمایا ثم تولوا عنہ، منہ پھیر لیا اور کہنے لگے معلم، یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں ان کو کچھ سکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے یہ خود ہی بنا لیتے ہیں اور ایک دو بندے اور مل کے ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ سکھائے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ لفظ استعمال کرتے تھے مجنون، کہ یہ معاذ اللہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں. تو یہ وہ چیزیں. تو فرمایا کہ جب وہ عذاب آئے گا اور یہ کہیں گے کہ ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمان کہاں سے لائیں گے اور یہ کیسے نصیحت قبول کریں گے، جبکہ اس سے پہلے رسول ان کے پاس بڑے واضح دلائل کے ساتھ تشریف لایا لیکن انہوں نے نہیں مانا اور الٹا ان کو کبھی کچھ کہنے لگے، کبھی کچھ کہنے لگے. پھر فرمایا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا پر یہ قحط کا عذاب ہم ان سے دور کر دیں گے، ہم ان سے دور کر دیں گے، لیکن تم دوبارہ وہی کرو گے، تم پھر ایمان نہیں لاؤ گے. اب جب ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، سب سے بڑی گرفت کریں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. یہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالی بطشائے کبرا فرمائے گا، سب سے سخت گرفت، شدید گرفت فرمائے گا. فرمایا اس دن کو یاد کرو. اب یہ جو سارا واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ کلام کیا تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے تھے اور قوم آگے سے سرکشی کرتی تھی. ادھر سے تبلیغ ہے اور ادھر سے تکذیب ہے، ادھر سے سمجھانا ہے اور ادھر سے منہ پھیرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک اور واقعہ بیان فرمایا جو اس بات کی مثال ہے کہ یہ جو رسول اور اس کی قوم کے درمیان یہ جو تبلیغ اور تکذیب کا سلسلہ چلتا ہے، یہ پہلے سے چلتا آیا. پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا کہ ان کے رسولوں نے انہیں تبلیغ فرمائی، دعوت حق دی، لیکن قوم نے اس کو نہ مانا. چنانچہ ارشاد ہوا اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مطالبہ تھا کہ آپ فرعونیوں کے پاس گئے، ایک معزز رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے وہی کیا. تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے پہلے ایک قوم کو آزمایا، ان کے پاس معزز رسول تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کچھ احکام دیے، کچھ باتوں سے منع کیا اور کچھ اس سے مطالبات کیے. وہ کیا تھا؟ نمبر ایک تو یہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کو خدا مانو، خود کو خدا نہ سمجھو اور نہ لوگوں کو اس پہ مجبور کرو. ایک دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم کرتا تھا. پہلے تو یہ کہ ان کے بچے مارے، جو مذکر بچے تھے ان کو مارا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پہ بڑے سخت کام ان پہ نافذ کیے ہوئے تھے، مشقت والے کام، باری بوجھ والے کام، بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے اور قبطی موجیں کرتے تھے، فرعونی موجیں کرتے تھے، ٹیکس ان پہ بھاری بھاری مسلط کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ میرے اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں امانت والا ہوں۔ اور فرعون سے کہا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ فرعون اور اس کی سارے ہی لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو کفر و شرک کے ذریعے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ۔ اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنگسار کرو، پتھر مارو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تنبیہ تھی ان لوگوں کو، کہ لوگوں لوگ آگے سے یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ پتھر مار مار کے مار دیں گے اگر تم باز نہیں آئے، ہماری حکومت کو چیلنج کرتے ہو، ہمارے فرعون کو چیلنج کرتے ہو، فرعون بولتا تھا مجھے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو فرعون اپنی جو ہے وہ تعلیاں اور اپنی جو ہے وہ تکبر کا اظہار کرتا تھا، اور یہ دھمکیاں تھیں کہ ہم پتھر مار کے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالی نے فرما کے بھیجا تھا کہ میرے بارگاہ میں میرے رسول ڈرتے نہیں، یعنی یہ دنیاوی خوف جو ہے جو ظالم حکمران کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ہے اس میں ان کو ڈر نہیں ہوتا، وہ کلمہ حق جو ہے وہ اپنی پورے زور سے جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ تھا، اور آپ نے ان سے فرما دیا جو سنگسار کرنے کی اور پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دینے کی، شہید کر دینے کی بات کرتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو پھر مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھے ایزا نہ پہنچاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے ہوئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حالانکہ قوم فرعون بادشاہ تھا، اس کے لشکر تھا اس کا بہت بڑا، اس کی قوم تھی، اس کا ملک تھا، وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکا، آپ کا کچھ بگاڑ سکا؟ نہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں نے اللہ کی پناہ لی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو خدا کی پناہ لی اور خدا نے پناہ دی تھی، محفوظ فرما دیا۔ اب فرعون اپنے تمام تر قوت، سلطنت، شوکت، اسلحہ، فوج، لوگ، ان سب کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اب جب فرعون اور اس کی قوم نے ایک عرصہ دراز تک بیسیوں طریقوں سے سمجھانے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فرد جرم موسیٰ علیہ السلام نے سنا دی کہ اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا کہ اب ان کو ہلاک کرنا ہے، لیکن چونکہ وہیں پر بنی اسرائیل بھی بستے تھے، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل بھی وہاں پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بنی اسرائیل کو لے کے علاقے سے نکلو، پھر دیکھنا خدا کا عذاب کیسے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لو اور ان کو لے کے قوم سے نکلو، اس مصر سے باہر نکلے، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ بھی فرما دیا کہ اے موسیٰ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تاکہ گھبراہٹ نہ ہو، تو یہی ہوا کہ جب پھر وہ پیچھا کیا گیا، لشکر پیچھے آیا، فرعون بھی پیچھے آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے، قوم نے تو جو ہے وہ آہوزاری کرنا شروع کر دی کہ ہائے پکڑے گئے، پیچھے سے فرعون آ گیا. قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا وہ مذکور ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اب اللہ تعالی نے مزید اللہ تعالی نے فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ تو نکلیں، آپ دریا سے پار ہو جائیں گے، اور دریا پہ آپ نے عصا مارا، وہاں پر راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، قوم یوں کر کے پار ہو گئی. اب وہ جگہ جگہ راستہ بنا ہوا، دریا کے اندر راستہ بنا ہوا، تو یہ تو گزر گئے، لیکن فرعونی فرمایا غرق کیے جائیں گے. چنانچہ جب فرعونی درمیان میں پہنچے دریا کے، تو وہ سارے راستے مل گئے، سارے راستے ملے اور وہ اس میں غرق ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کا عبرت ناک انجام بیان فرماتا ہے، فرمایا کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاکہین کذالک و اورثناہا قوما آخرین. وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا. یہ تھے فرعون کہ باغات تھے ان کے پاس، چشمے بہتے تھے، کھیتیاں تھیں، کھیت تھے، عمدہ مکانات تھے، نعمتیں تھیں، فارغ البال تھے، موجیں کر رہے تھے، عیش کی زندگی تھی. سب ختم ہو گئی جب خدا کا عذاب ان پہ آیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے جب خدا کا عذاب ان پہ آیا تو وہ سب ختم ہو گئے. یہ صرف پیچھے باغ رہ گئے، پیچھے مکان رہ گئے، پیچھے چشمے رہ گئے. اور ان سب کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. چنانچہ بنی اسرائیل جب لوٹ کر مصر آئے تو مصر کے باغ، چشمے، مکانات، نعمتیں، کھیت، کھلیان، یہ سب کے سب بنی اسرائیل کو مل گئے. اب اللہ تعالیٰ فرعونیوں کی ہلاکت کے اوپر ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. فرعونیوں کے غرق پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. تو اس سے پتا چلا کہ کسی کے مرنے پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں. چنانچہ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے. جب بندہ مرتا ہے تو دونوں اس پہ روتے ہیں، دونوں اس پہ روتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین میں یہی مذکور ہے. اور بھی مفسرین نے فرمایا، حضرت امام مجاہد کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، ان سے پوچھا گیا کہ مومن کی موت پر کیا آسمان و زمین روتے ہیں، مومن کی موت پر کیا آسمان و زمین روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے، زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جو زمین کو اپنے رکوع سجدے سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ جس کی تسبیح و تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سنی مسلمان کو جو ہے یہ سعادت عطا فرمائے کہ عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. تو یہ آپ مومن کے فوت ہونے پر، دنیا سے جانے پہ آسمان و زمین روتے ہیں، لیکن فرمایا کہ فرعونیوں کے اوپر کوئی نہ رویا، فرعونی غرق ہوئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اب اس کے بعد بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اب ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. بنی اسرائیل کو نجات بخشی عذاب مہین سے، رسوا کن عذاب سے، اور وہ رسوا کن عذاب کیا ہے؟ وہ خود فرعون ہے، کہ اس کا وجود ہی تو یہ ساری شر انگیزیوں کا اور ساری سزاؤں کا اور ساری جو ہے وہ ذلتوں کا منبع تھا جو اس نے دوسروں پر مسلط کی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. تو اسی پہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ تو بندہ ہی خدا کا عذاب ہے، کہ یہ جن پہ مسلط ہوتا ہے وہ بےچارے مظلوم، مقہور، مجبور اور معاشرے کے اندر محروم لوگ ہوتے ہیں. تو فرعون جو ہے وہ رسوا کن عذاب تھا خدا کا، کہ جو جن کی وجہ سے رسوائی بنی اسرائیل کو ملتی تھی. تو فرمایا کہ فرعون کیا تھا؟ متکبر تھا اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. اب بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی اس کا بیان ہے. فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں واضح انعام تھا. بنی اسرائیل کو اس زمانے کی ساری قوموں پر اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ، یہ چھوٹی فضیلت کہ اپنے وقت کی دنیا کی ساری قوموں سے افضل بنا دیا بنی اسرائیل کو. اور لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو حضور کی امت ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. تو اب ہماری امت سب سے افضل ہے، اللہ کرے کہ کام بھی ہم سب سے افضل والے کرنا شروع ہو جائے. اور پھر مزید بنی اسرائیل کا فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر مزید ہم نے یہ احسانات کیے کہ انہیں وہ روشن نشانیاں عطا فرمائی جن میں اللہ کا واضح انعام تھا. پتا چلتا تھا کہ یار یہ تو خدا کا بہت بڑا انعام ہے. کیا؟ دریا میں خشک راستے بنا دیے، واضح طور پہ پتا چلتا ہے یار خدا کا اتنا بڑا کرم. بادلوں کو سائبان بنا دیا، میدان تیہ میں تھے، دھوپ تھی، اللہ تعالی نے سایہ کے لیے جب وہ بادل بھیج دیے، منو سلوا ان پر اتارا، بیٹھے بیٹھے کھانے کو ملتا تھا، پینے کو ملتا تھا. پھر میدان تیہ کے اندر 12 چشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے جاری کر دیے، تو یہ 12 چشمے جاری ہو گئے تو پانی ملا، تو پانی، کھانا، رزق، سائبان، سایہ، آرام کی زندگی، اور جو ہے وہ بالکل فارغ البال ہو کر زندگی گزارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات فرمائے. تو یہاں پر انعامات کا ہی بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.